پروگرام طرز حیات میں گفتگو ہوتی ہے ہماری زندگی سے جڑے بہت سارے مسائل پہ، اور آج گفتگو کریں گے اس پروگرام میں کہ دین کا کردار کیا ہے آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، اور ایک ایسی شخصیت کا ایک بیان پیش کریں گے، قول پیش کریں گے کہ جو انہوں نے ایک صحافی کے جواب میں فرمایا تھا، وہ بھی پیرس کی سرزمین پہ، تو وہ جواب ان کی طرز زندگی کی نشاندہی کرتا ہے، وہ جواب کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ ہمارا پروگرام دیکھیے گا طرز حیات۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام طرز حیات کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب ناظرین کی خدمت میں میرا پرخلوص سلام ہو، جہاں کہیں بھی آپ ہو۔ خداوند کریم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خداوند کریم آپ کو ہمیشہ صحیح و سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، پروگرام طرز حیات کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، ہماری زندگی سے جڑے ایسے موضوعات اور ایسی چیزیں کہ جو واقعاً جن سے ہم غافل ہیں، یا اگر غافل بھی نہیں ہیں تو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو، یا ایسے عادات اور عادتیں پائی جاتی ہیں کہ جو واقعی معنوں میں یا بری ہے یا صحیح ہے۔ ہماری فکر کچھ اور ہوتی ہے، اور لیکن ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے کافی گفتگو بھی کی، اور آپ لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی کہ ہم کس طرح سے ایک ایسے طرز حیات کو اپنا سکتے ہیں اور اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں انسان کو صحیح راستہ دکھا سکے اور اس کی صحیح رہنمائی کر سکے اور اس کی زندگی کو سعادت مند بنا سکے۔ آج ہم بات کریں گے کہ دین جو ہے، دین کا کردار کیا ہے اس سلسلے میں، یعنی انسان کی طرز حیات میں اگر دین آئے تو انسان کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور کون سی مشکلات ان سے دور ہو سکتی ہے، اور انسان کن ثمرات کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ کچھ ایسی بات ہے، لیکن میں یہاں پہ زیادہ علمی گفتگو بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، صرف آپ ناظرین کے لیے ایک ایسی شخصیت کا قول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے آپ سب آشنا ہیں، ایک ایسی شخصیت جن کی سوچ اور فکر اسلامی ہے، اور اسلامی آئیڈیولوجی اور اسلامی فکر کے سائے میں جب یہ فکر ان کے تمام روح میں رچ بس گئی، اور یہ فکر جب عملی صورت میں ان کی زندگی میں دیکھنے کو آئی، تو عالمی سطح پہ، عالمی پیمانے پہ انہوں نے تبدیلی لانی چاہیے، اور لائی بھی تبدیلی، ایک ایسی تبدیلی کہ جس کا آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ کب ہوا؟ یہ تبھی ہوا جب انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے حوالے کیا، اور جو کچھ بھی تھا وہ ان کے اندر دین کے ذریعے سے تھا، دینی فکر اور سوچ تھی، جو عمل تھا وہ بھی دینی تھا، یعنی دین کا ایک بڑا نقش تھا ان کی زندگی میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، خدا کی سلامتی اور سلام ہو ان کی پاکیزہ روح پہ۔ وہ ایک عظیم شخصیت کہ جنہوں نے واقعی معنوں میں اپنی عملی زندگی میں دکھایا کہ دین جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب دین انسان کی زندگی میں عملی اور فکری زندگی میں آئے تو دین کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آئے یہاں پہ انسان کی زندگی میں دین کے کا کردار کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ جب وہ آپ پیرس میں تھے، اور پیرس کی سرزمین آپ کو پتہ ہی ہوگا جب شہنشاہی حکومت کا دور تھا، اور یہ انقلاب اپنے عروج پہ تھا، اور امام جو تھے وہ پیرس میں تھے، اور پیرس میں جب امام تھے تو عالمی پیمانے پہ ان کا نام اور چرچا تھا کہ امام خمینی جو ہے وہ شہنشاہی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے صحافی آتے تھے، بہت سارے سیاست مدار آتے تھے آپ کی خدمت میں، اور گفتگو ہوتی تھی، سوالات کرتے تھے۔ تو ایک اہم جو ہم نے یہاں پہ انتخاب کیا، ٹائمز لندن کے ایک صحافی نے ایک سوال کیا امام سے، اور یہ بہت ہی اہم سوال تھا. سوال یہ تھا کہ آپ جو ہیں آپ مانتے ہیں کسی کو, کسی کی عبادت کرتے ہیں, تو آپ کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے؟ اس عقیدے کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کس کو مانتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں. تو امام نے ایک جملے میں کہا کہ میرا عقیدہ اور جو ہم مسلمان ہیں, ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے. ناظرین, شاید چھوٹا سا ایک جملہ ہوگا لیکن ایک بہت ہی عمیق اور بہت ہی گہرائی پائی جاتی ہے اس جملے میں کہ خدا ایک ہے اور ہم اسی ایک خدا کو مانتے ہیں, یعنی ہم توحید کے پرستار ہیں اور توحید کو ہم مانتے ہیں. امام فرمائی, چونکہ توحید کا نقش اور کردار جو ہوتا ہے ہماری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, وہ اس طرح سے سمجھ لیجئے, آپ توحید کی مثال ایک ایسی زرخیز زمین کی مثال ہے جس میں ہم نے کسی درخت کو بویا ہے اور یہ درخت پرورش پاتا ہے, پروان چڑھتا ہے اور اس کے مختلف ثمرات نکل آتے ہیں. لہذا جب انسان توحید کا پرستار ہوتا ہے, توحید کا عقیدہ جب انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے, تو پھر وہ جو اندر سے ایمان کا درخت اگنے لگتا ہے تو اس کے پھل اور ثمرات جو ہے اس کی زندگی میں, اس کی عملی زندگی میں دکھائی دینے لگتے ہیں. لہذا یہاں پہ امام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم توحید کے پرستار ہیں, ہم توحید کو مانتے ہیں. اور لیکن اس کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے اور امام فرماتے ہیں, ایک ایک کر کے کچھ اہم اصولوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جس میں سے پہلا اصل یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ توحید سے ہم کیا سیکھتے ہیں, توحید ہمیں کیا سکھاتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ توحید ہمیں کائنات اور تمام موجودات کا پیدا کرنے والا ایک ہے یہ سکھاتی ہے. یعنی توحید سکھاتی ہے کہ کائنات کا خالق اور پروردگار ایک ہے. گفتگو ہماری جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے.
هر کسی که در هر نقطه ای قرار دارد که توانی در این زمینه دارد, باید تلاشمون این باشه اسلام ناب رو مطرح کنیم, اسلام طرفدار مظلوم و ضد ظالم, این رو مطرح کنیم در دنیا. همون جوانی که در اروپاست یا در آمریکاست یا در مناطق خیلی دوردست هست, این از این خصوصیت مبتهج می شود, به هیجان میاد که معلوم بشه اسلام عبارت است از نیرویی, انگیزه ای, فکری که علیه ظالمین و ستمگران و به نفع مظلومین حرکت میکنه, برنامه دارد, این رو وظیفه خودش میدانه. اسلام طرفدار عقلانیت, اسلام فلسفه های عمیق, اسلام تفکر, اسلامی که در قرآن این همه به عقل و فکر و لب و اینها اهمیت داده شده است, این اسلام رو معرفی کنیم, اسلام طرفدار عقلانیت و ضد قشریگری, ضد تهجر, ضد اسیر اوهام و تخیلات خود شدن که کسانی به نام اسلام این چیزها رو دارن. آب رو نشان بدیم, بگیم اسلام اینه, اسلام متعهد در برابر لاابالیگری. بله, امروز دستگاه های فراوانی جوان ها رو به بیمبالاتی, به لاابالیگری, به لاقیدی در امور گوناگون سوق می دهند. خب, اسلامی که انسان رو متعهد دانسته, او رو متعهد می خواد و می طلبه. اسلام در حاضر در متن زندگی در برابر اسلام سکولار, اسلامی که اسلام سکولار شبیه مسیحیت سکولار است که میره در گوشه کلیسا خودش رو زندانی میکنه و در محیط واقعی زندگی هیچ حضوری ندارد. اسلام سکولار هم همینجوره, کسانی هستن امروز دعوت میکنن به اسلام منزوی, اسلامی که هیچ کاری به کار زندگی مردم نداره, گوشه یه مسجد مردم رو به یه عبادتی, به یه چیزی فرا میخوانه یا گوشه خانه ها. اسلام وارد در متن زندگی رو معرفی کنیم, اسلام رحمت به ضعفا, اسلام جهاد و مبارزه با مستکبران. به نظر من این یک وظیفه است که به عهده همه است، دستگاه‌های تبلیغاتی ما، دستگاه‌های علمی ما، حوزه‌های علمیه ما باید این هدف رو دنبال بکنن.
ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کلپ پسند آئی ہوگی کہ انسان کو اپنی طرز حیات بہتر بنانے میں کیا کرنا چاہیے اور کن امور پہ اور کن قوانین پہ انسان کو عمل کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی باتیں رہیں گی یہاں پہ، آپ سے بھی ہم استفادہ کریں گے، جو بھی آپ کے مشورے ہوں گے، جو بھی آپ کی تجاویز ہوں گی، انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے. تو بات ہو رہی تھی کہ امام نے فرمایا کہ یہ توحید جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کائنات کا مالک ایک ہے، ہم کسی اور کو اپنا مالک نہیں بنا سکتے، لہٰذا یہاں سے غلامی ختم ہو جاتی ہے، یہیں سے جو ہے انسان اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے یہاں پہ دیکھنے کو آتی ہے، جو امام نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ توحید ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف خدا کے سامنے انسان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں. یعنی یہ دین ہے، دین کا طرز حیات ہے، یہ صرف فکر نہیں ہے، یہ عمل ہے، عملی صورت میں انسان کو دکھانا ہوگا. کتنے ایسے انسان ہیں کہ جو واقعی معنوں میں خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کو کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دین کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بجائیں کہ خدا کے یہاں سر تسلیم خم کرتے، اوروں کے یہاں، امیروں کے یہاں، یا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کئی ایسے مسائل کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جو واقعی معنوں میں توحید سے اور توحید پرستاروں سے بہت دور ہیں، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیں. تو صحافی کے جواب میں امام فرماتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم مسلمان توحید کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کے در کے سامنے، کسی اور انسان کے سامنے، کائنات کی کسی اور چیز کے سامنے ہم سر تسلیم خم نہیں کر سکتے. مسلمان کبھی تسلیم نہیں ہوتا سوائے اللہ پاک کے، مسلمان کبھی جو ہے نا اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا سوائے اللہ پاک کے، وہ بھی اللہ کے سامنے جو ذلت ہے وہ حقیقی معنوں میں عزت ہے. لیکن انسان جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل رہی ہے، وہ حقیقی عزت نہیں ہے. ناظرین اس کو نظر میں رکھے گا، وہ عزت نہیں ہے، وہ ذلت کی زندگی ہے. امام اگرچہ دور ہیں، وہ اپنے ملک سے ہیں لیکن دلوں سے دور نہیں ہیں، پیرس میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم تسلیم نہیں ہوں گے جب تک نظام الہی قائم نہ ہو. یہ توحید اور دین کے بارے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہماری طرز حیات پہ یہ کتنا اثر انداز ہے. یعنی اگر واقعی معنوں میں ہم توحید کو صحیح سمجھ سکیں، توحید کو ہم صحیح معنوں میں اپنے اندر رج بس سکیں، تو ہماری طرز زندگی بھی ایک نئے انداز میں ہوگی. ہمارا انداز فکر، ہمارا انداز عمل، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، ہمارا لباس پہننا، ہمارا ہنسنا، ہمارا بولنا، ہمارا رونا، ہمارا دھونا، سب کچھ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو نظر میں رکھیں گے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جس کو ہم یہ توحید ہمیں سکھاتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص یا قوم کی آزادی نہیں چھین سکتا. ناظرین یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، خاص کر عصر حاضر میں، اور عصر حاضر میں ہی نہیں بلکہ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھنے میں ملتا ہے کہ بہت سارے قومیں ایسے گزری ہیں اور بہت سارے افراد ایسے گزرے ہیں جو واقعی معنوں میں اپنی حوس اور اپنے منافع کو پورا کرنے کے لیے دوسری قوموں کو، دوسرے اشخاص کو، دوسرے افراد کو، دوسرے گروہوں اور ملتوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی آزادی ان سے چھینتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ توحید اور یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے کسی سے ہم اس کی آزادی نہیں چھینیں گے، نہ کسی شخص کی آزادی ہم چھین سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قوم کی آزادی ہم چھین سکتے ہیں. ناظرین یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پورے عالم میں، ایک ایسی چیزیں سامنے آتی ہے کہ ہر طرح سے جو استعماری اور استکباری اور سامراجی طاقتیں ہیں وہ ملتوں سے ان کا تشخص اور ان کی حقیقت چھین رہی ہے، ان کی آزادی چھین رہی ہے. آج آپ دیکھیں نا، ہماری طرز حیات اور ہمارا طرز حیات جو ہے وہ ہم اس فکر کے مطابق کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے عوامل کار فرما ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہم سے ہماری فکر چھین رہی ہے. جب ہم سے ہماری فکر چھینی جا رہی ہے، گویا کہ یہ فکر، یعنی انسان کو مختلف چیزوں میں آزاد ہونا چاہیے نا، انسان کو آزاد خلق کیا ہے، انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو انسان کو فکری لحاظ سے بھی آزاد ہونا چاہیے، انسان کو سماجی لحاظ سے بھی آزاد ہونا چاہیے، انسان کو ہر عقیدے کے لحاظ سے بھی آزاد ہونا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو یہی میڈیا آپ لے لیجئے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، آگے چل کے بحث کریں گے اس میں، گفتگو کریں گے اس پہ، لیکن دیکھیے ہم فکری لحاظ سے بھی ہم آزاد نہیں ہیں، بندھے ہوئے ہیں، غلام بنے ہیں. حالانکہ ایک شخص دوسرے شخص کی آزادی یا کسی قوم کی آزادی نہیں چھین سکتا ہے، لیکن آج کل عالمی سطح پہ دیکھیے آپ یہ کام ہو رہا ہے کہ آزادی چھینی جا رہی ہے. واحد وہ کانسیپٹ ہے، واحد وہ تصور ہے اسلام کا کہ جو کسی کی آزادی نہیں چھنتا. اور ایک چیز جو اس کی طرف امام یہاں پہ اس صحافی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ توحید کیا سکھاتی ہے ہمیں، وہ یہ سکھاتی کہ انسانی معاشرے کا قانون جو ہوتا ہے وہ کس کا حق ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ توحید ہمیں سکھاتی ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی معاشرے کا اگر قانون بنانا ہے تو وہ صرف اللہ بنا سکتا ہے. اگر اللہ ہے تو اسی کو قانون بنانے کا حق ہے، چونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنے والا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ اس انسان کی اور اس انسانی معاشرے کی ضرورتیں کیا ہیں، کیا تقاضے ہیں، کیا مشکلات ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، کون سی بدیاں ہیں. یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا علم اور ان سب چیزوں سے آگاہی صرف اللہ پاک کو ہے. لہذا اگر انسانی معاشرے کو فلاح اور بہبودی تک پہنچنا ہے، اگر انسان کو واقعاً حقیقی سعادت حاصل کرنا ہے، تو وہ اسی سائے میں ہوگی جب انسان اس قانون کو فالو کرے، اس قانون کی اتباع کرے جو اللہ نے بنایا. لہذا انسان کا، آپ دیکھیں نا آج کل مشکلات کیوں ہیں، چونکہ انسان کا قانون بنا ہے. انسان جب قانون بناتا ہے تو اس قانون میں بہت ساری چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے. اگر ایک آدمی بنا رہا ہے یا ایک گروہ بنا رہا ہے، ایک قوم بنا رہی ہے، تو وہ پہلی چیز جو نظر میں رکھیں گے وہ اپنی مصلحتیں ہیں، اپنے منافع ہیں، اپنا نفع و نقصان ہے، ان چیزوں کو نظر میں رکھ کے قانون بنایا جاتا ہے. لہٰذا چونکہ یہ مادی دنیا اور تضاد کی دنیا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کے منافع ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون ہے. اگر انسانی اور عالمی سطح پہ یہ اللہ پاک کا قانون حاکم ہو جائے تو ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا، چونکہ اللہ کا قانون عدل و انصاف پہ مبنی ہے. اللہ کا قانون انسان کو حقیقی سعادت بخشتا ہے. لیکن چونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہر ملت میں، ہر قوم میں، ہر جگہ پہ اپنا اپنا ایک ایک ہے، لہٰذا یہ مشکلات آ رہی ہیں کہ انسان وہ حقیقی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اور حقیقی جو اس کی آزادی تھی، حقیقی جو اس کا رول تھا اس کائنات میں، حقیقی جو کردار تھا اس کائنات میں، وہ صحیح طور پہ وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، اور اس کے نفاذ کے ذریعے سے انسان کو سعادت تک پہنچایا جا سکتا ہے. پروگرام کو دیکھتے رہیں، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
یہ جو ایلسٹر کرولی ہے، یہ مارڈن شیطانی نظریات کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور مغربی تاریخ کا سب سے با اثر فرد سمجھا جاتا ہے. گزشتہ دو عالمی جنگوں میں کرولی برطانوی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اور اس کی شہرت شیطانی نظریات اور غیر اخلاقی لائف سٹائل کی وجہ سے زیادہ رہی. اسے عالمی میڈیا نے دنیا کا بدترین ذہن رکھنے والا شخص قرار دیا. 1904 میں جب وہ مصر میں مقیم تھا، اس نے وہاں دی بک آف لا کے نام سے ایک کتاب لکھی. کرولی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب اس نے یہ کتاب لکھی، اس وقت اس کے جسم پر لیم نامی بدرو غالب تھی. اس کا کہنا ہے کہ لیم مصر کے کانے دیوتا ہورس کا پیمبر تھا. کرولی نے اس زمانے میں ہٹلر سے بھی خفیہ میٹنگ کی تھی. نئے مذہب سیٹنالوجی کے بانی کے بیٹے رونڈ ہیبر جونیئر کا کہنا ہے کہ جس پرسرار شخصیت نے ہٹلر کو جادو کے منتر بتائے تھے اسی نے میرے والد کو بھی تعلیم دی تھی. کئی مصنفین کا کہنا ہے کہ ایک آنکھ والے دیوتا کی کتاب بک آف لا نے ہٹلر کو بہت متاثر کیا تھا. ہٹلر نے 1938 میں لکھا تھا کہ اس نے اینٹی کرائسٹ سے ملاقات کی تھی. وہ بہت ظالم اور گستاخ تھا جس سے مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا. کتاب کا پیغام یہ ہے کہ قارئین خدا کو بھول جائیں اور کسی بھی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی آئے کریں اس کی فکر مت کریں کہ کوئی انجام ہوگا یا نہیں. اس دنیا میں ہی لطف اٹھا لو, موت کے بعد کچھ نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایلیسٹر کرولی کو فری میسن سوسائٹی کی جانب سے 33واں لیول دیا گیا تھا جو اس خفیہ تنظیم کا سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے.
ناظرین, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور جیسے کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ امام نے فرمایا کہ یہ توحید ہمیں سکھاتی ہے کہ قوانین اور جو لاگو کر سکتے ہیں ان قوانین کو, وہ صرف حق ہے اللہ تعالیٰ کو, کہ وہی جو ہے نفاذ کا بھی سلسلہ نظر میں رکھے گا اور وہی جو ہے قانون بنائے گا. لہذا اگر یہ قانون حاکم ہو تو انسان کی زندگی سعادت تک پہنچ سکتی ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ قوانین کیسے حاکم ہو سکتے ہیں. تو امام اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس گفتگو میں, یہ صحیفہ نور میں بھی یہ پوری گفتگو آئی ہوئی ہے, اور اس کو آپ امام کا جو مجمع آثار کے عنوان سے جمع کیا گیا ہے ان کی ساری تقاریریں اور ان کے سارے بیانات, تو اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ یہ انٹرویو آیا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ قانون کیسے نافذ ہوگا, چونکہ الہی قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے بھیجا وحی الہی کی صورت میں, اور یہ قانون لاگو یا نافذ نہیں ہو پایا مختلف جہات سے. ایک وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی افراد تھے جو اپنی منفعت اور منافع کو نقص دیکھتے تھے کہ ہمارے منافع کے خلاف ہیں اور ہم اس میں اپنا نقصان ہی دیکھ رہے ہیں مادی حوالے سے, تو وہ پھر انبیاء کے مقابلے میں آتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. اور اسی طرح سے بہت ساری استعماری اور استکباری طاقتیں جو تاریخ میں رہی ہیں بہت ساری, کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے اس الہی قانون کی. کیوں؟ یا انسان اپنی ہوس کی وجہ سے, اپنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے اس الہی قانون کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آڈے آتی ہے کہ انسان اس الہی قانون کو نافذ نہیں کر پاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہاں پہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اگر اس الہی قانون کو نافذ کرنا ہے, امام فرماتے ہیں, امام کے جملات یہ ہیں, میں فارسی یہاں پہ نہیں پڑھوں گا لیکن یہ جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ان کلمات کو ہمیں, ان قوانین کو ہمیں نافذ کرنا ہے, ان قوانین کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سامراج اور ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کریں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی انسان کی طرز حیات اگر دین کے محور پہ ہو, اگر اسلامی آئیڈیالوجی کے محور پہ ہو, تو اس کی عملی زندگی میں جدوجہد ہونی چاہیے. وہ عملی اور فکری زندگی میں ظلم کو کبھی قبول نہیں کرے گا, وہ کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہیے کہ یہ قانون الہی نافذ ہو, تو ظلم کے خلاف, استکبار کے خلاف, استعمار کے خلاف آپ کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, اور تاکہ آپ قوانین الہی کو نافذ کر سکے. چونکہ اس کے نفاذ کے لیے آپ کو بہت سارے ایسے قانون کو, ایسے قوانین کو توڑنا ہوگا جو بشر نے بنایا ہے. جو انسان نے، ایک قوم نے، ایک گروہ نے، ایک ملت نے، ایک آرگنائزیشن نے اپنی منافع کو، اپنے منافع کو نظر میں رکھتے ہوئے بنائے ہیں. لہذا یہ وہ ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کیا کہ امام خمینی کی یہ طرز زندگی تھی کہ امام اس طرح سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے تھے، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ دین کی صحیح فکر اور دین کی جو صحیح سوچ تھی وہ آپ نے اپنی عملی زندگی میں بھی دکھائی. امید ہے کہ خدا ولیاء کرام اور انہی میں سے ایک شخصیت امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل سکیں. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. تو ناظرین، اس سوال کے جواب میں یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری پھر سے وہی بات آتی ہے کہ ہماری فکر اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں. اگر یہ نہیں ہم کہتے کہ جو دین سے دور ہے یا دین کو نہیں مانتے ہیں اور وہ زندگی نہیں گزار سکتے، وہ تو زندگی گزار رہے ہیں، لیکن فرق اتنا ہی ہے کہ وہ زندگی ان کی اور جو ایک دین کو مانتا ہے، ایک آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے، بالخصوص اسلام کا ماننے والا ہے، تو اس کی زندگی اور اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں جو طرز زندگی اور حیات کا مسئلہ ہے وہ ایک ہے، اور وہاں پہ جو طرز حیات کا مسئلہ ہے وہ دوسرا ہے. چونکہ ہم نے پہلے ہی پروگرام میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ تصور چونکہ مختلف ہے، یہ آئیڈیالوجی مختلف ہے، کائنات اور انسان کے بارے میں جو فکر اور سوچ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ مختلف ہے. لہذا مختلف طرز حیات وجود میں آتے ہیں، مختلف شکلیں زندگی کی وجود میں آتی ہیں ہمارے معاشرے میں. لہذا اگر کوئی دین سے دور ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی مادیات میں محو ہے، یعنی مادیات تک ہی محدود ہے دائرہ اور جو انحصار ہے زندگی کا اس کی، وہ ہے صرف مادیات. وہ مادی فکر میں مبتلا ہے، وہ زندگی کی سعادت کو مادی لذتوں میں ڈھونڈتا ہے اور مادیات میں غرق ہے. لہذا جتنی بھی زندگی سے وہ لذتیں اٹھائے گا، اس کی خواہشات جو نفسانی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، چونکہ حقیقی لذت مادیات میں نہیں ہے. حقیقی لذت جو ہے وہ اللہ پاک کی یاد میں ہے، اللہ پاک کی عبادت میں ہے. لہذا اگر انسانی زندگی اسلام کی فکر اور اسلام کے عقیدے کے مطابق ہو تو یہ زندگی فلاح اور بہبود کی طرف ہے، یہ زندگی اور یہ معاشرہ سعادت مند معاشرہ اور سعادت مند زندگی ہے. لیکن جہاں پہ الہی فکر ہوگی اور جہاں الہی سوچ ہوگی تو وہ زندگی الہی ہوگی، اور وہی جامع معاشرہ اور وہی زندگی جو ہے وہ سعادت مند اور کامیاب زندگی ہے. تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے. جی، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے افراد جو ہے دین کے نام پہ بے دینی پھیلاتے ہیں، اور انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر تو وہ افراد ہے کہ جو بے دین ہیں، جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، اور ان کی زندگی کتنی خوش و خرم اور اچھے مثلا انداز میں گزرتی ہے. لیکن دیکھیں، یہ ایک مسئلہ جو ہمیں یہاں پہ دو چیزیں آپس میں جو ہوتی ہیں ان کو جدا کرنا ہوگا. ایک ہوتی ہے، ایک ہے اسلام، جیسے جو بہت بزرگان تھے اور دین کے جو بہت سارے افراد گزرے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ایک اسلام ہے اور ایک ہے مسلمان. اسلام ایک فکر کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، تین چیزوں کا نام ہے. بہرحال اسلام کے بارے میں جو تفصیلات کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوگی، تو اسلام ایک چیز ہے، مسلمان ایک اور چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان اور ایک مسلمان مانتا ہو کہ فکری حوالے سے، لیکن عملی زندگی اس کی بالکل اس سے بالکل مختلف ہو، یہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اس سے یہ ہم قضاوت نہیں کر سکتے اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اسلام ایسا ہے اور دین ایسا ہے، دین ایسا کہہ رہا ہے، نہیں. بلکہ ہم اس حصے کو بھی دیکھیں نا کہ جو دین کو مانتے ہیں اور عملی زندگی میں بھی دین کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی کتنی حسین اور خوبصورت گزرتی ہے. تو لہٰذا ہم بے دین لوگوں کو دیکھیں اور پھر یہ فیصلہ لے کہ بے دینی کو اچھی چیزیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دین کی ایسی اصلی بنیاد اور اساس کو دیکھیں آپ، اور دین کا حقیقی اور اصلی مطالعہ کیجیے آپ، اصلی سورسز کو دیکھیں، پھر اس کے ذریعے سے آپ اچھے دینداروں کو بھی آپ دیکھیں گے اور ان کی اتباع بھی کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ کے جو مفید مشورے ہیں ان کے محتاج ہیں، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے، جو بھی آپ اپنی سوچ یہاں پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، آپ کو بالکل موقع دیا جائے گا، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ واٹس اپ کے ذریعے ہی نہیں، فون کالز کے ذریعے ہی نہیں، بلکہ فیس بک پہ بھی آپ طرز زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پروگرام میں برابر آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ سوالات بھیجیے، ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا، اور ہر پروگرام کی طرح آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج، التماس دعا۔ خدا حافظ۔